حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دو چیزوں پر بحث فرمائی. ایک تو یہ کہا کہ کیف خلق اللہ خلق، تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کیسے پیدا فرمایا. دوسری چیز یہ بتا دی کہ کیف دبر اللہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس زمین میں بسانے کا کیا بندوبست کیا. اور پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں جو پچھلے ہفتوں میں گزر چکی، انہوں نے بتایا کہ اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے کیا کیا احسانات فرمائے اور نہ ہوتے. تو انسانی زندگی کا قیام اس دنیا میں ناممکن تھا. مثلاً آپ دیکھیں، اب یہ علم کلام کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو کیسے اس دنیا میں بسایا. اور یہ کام آتا ہے آج کل اس ماحول میں، جو ماحول آہستہ آہستہ اب ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مشرقی علوم کو بالکل نکال دیا اور مغربی علوم میں صرف ان علوم کو باقی رکھا جو علوم پیسہ کمانے میں مددگار ثابت. یہ تو ملک میں اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز، یہ دو مضمون حکومت نے لازم کر دیے تھے ضیاء الحق صاحب نے. اس لیے یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی، بس جیسے 33 نمبر لے لو، 50 لے لو، پاس ہو گئے. اگر یہ دو علوم حکومت کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتا. اور انہوں نے اب جو کھیپ تیار کرنی شروع کی بھی ہے، جس کا 25-30% حصہ بیکن ہاؤس کا، ان سارے اداروں کا، اب ہمارے پارلیمنٹیرین تک ان اداروں کے پڑھے ہوئے بن گئے ہیں، ان کے لیے اللہ کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں ہے. ان کے لیے شریعت اور رسالت کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں ہے. وہ اپنے ذاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے، حکومت کے، دنیا کے جتنے مفادات ہیں ان کے فیصلے بربنائے وحی نہیں کرتے، بربنائے عقل کرتے. اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو باقی اللہ پہ یقین نہیں ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو دلائل دیے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھے. ہمارے زمانے میں کوئی بات کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو بہت سمجھ کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ سائنس میں جغرافیے میں دیکھیں تو زمین کو بالکل فلیٹ، بالکل ہتھیلی کی طرح چپٹا ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ زمین کو تھوڑا سا ایک طرف سے جھکا دیا. کوئی 2 یا 3 ڈگری خدا نے زمین کو جھکایا ہے. اگر یہ نہ جھکا ہوا ہوتا تو اتنی برف باری ہوتی، یہاں کا موسم زمین کا، زندگی کا وجود ہی رہنے نہ دیتا. اب ان سے کوئی پوچھے جو خدا کے انکار کرتے ہیں، ہم نے ایک سے پوچھا، ہم نے کہا یہ کس کے دماغ میں آیا تھا کہ جو زمین ہے اسے ایسے پیدا کرنا ہے، اور اب تک دنیا میں دوسرا کوئی سیارہ ایسا دریافت نہیں ہوا جہاں پر اس کی رعایت رکھی گئی ہو، کہ وہاں موسم ایسا ہونا چاہیے کہ وجود زندگی کا برقرار رہے. یہ ایک زمینی کی اس کے ساتھ کیا خصوصیت تھی؟ اللہ کے خود ہونے ہی کی دلیل ہے کہ اس نے چاہا تو ایسے کیا، اگر وہ نہ چاہتا اور زمین بھی دیگر سیاروں کی طرح بالکل فلیٹ ہوتی تو موسم اتنا سخت سرد ہو جاتا کہ یہاں زندگی کا وجود ہی نہ رہا. یہ ساری چیزیں حضرت رحمت اللہ نے اپنی طرح بیان کی ہیں، جو اس زمانے میں جتنی بھی ترقی ہوئی تھی آج سے 200 سال پہلے. اور اس کے بعد جو انہوں نے چیز شروع کی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہیں جب یہ بتا دیا کہ اللہ کی مخلوق، اس کا پیدا کرنا اور دبر اللہ، اللہ نے کیسے تدبیر فرمائی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تلک الطائفہ، اور یہ جو مجموعہ علوم ہیں جن پہ میں نے بحث کی ہے اور تم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر زندگی کیسے قائم رہے گی اور عقل کیا مقام ہے، اور ایسے قوانین جو انسان کے اعمال سے بات کریں، اور 5 قسم کے احکامات جو پہلے گزر چکے فرض واجب مکروہ اور مباح مستحب وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا تلك الطائفہ اور ان مجموعہ علوم میں سے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کچھ علوم ایسے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پانچ علوم کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ علوم ایسے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے, اور اگر انسان کو یہ پانچوں علوم نہ پتا ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ پانچ علوم, علوم خمسہ ایسے ہیں جن کی تعین, جن کا متعین ہونا اللہ تعالیٰ نے ازل میں داخل کر دیا تھا کہ انسان ان پانچوں علوم کو جانے. تلک الطائفہ, یہ جو مجموعہ ہے علوم کا, منہا اس میں سے. اب منہا سے بھی شروع کرتے ہیں. پھر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے, اس کو تو تھوڑی سی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے, باقی صرف اشارات کرتے گئے ہیں. تو فرماتے ہیں منہا علم التوحید والصفات, ان میں سے ایک علم ہر انسان کے لیے جو ضروری ہے اور اپنی فطری صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو سمجھنا چاہیے, وہ اللہ کی توحید ہیں اور اللہ کی صفات ہیں. یجب ان یکون مشروحاً, اور یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ ایسا صاف کھلا ہوا ہو کہ لوگ اسے سمجھ سکیں, انسان کی عقل انسانی میں آ سکے. بطبیعت ہی انسان کی اپنی طبیعت اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں ہونا چاہیے لا مغلقاً, اور یہ مغلق بند علم نہیں ہونا چاہیے لا ینالہ, جس تک نہ پہنچ سکے الا بی یندر وجود مثلہ, کہ بس نادر شاذ و نادر کو اس تک پہنچ سکے تو پہنچ سکے, اگر نہ کوئی نہ پہنچ سکے, ایسا علم نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کو بتا ہونی چاہیے اللہ کی توحید, اور کہتے ہیں اس کا بیان کرو اللہ کی توحید کا, تو اتنے آسان لفظوں میں کہ انسان سمجھ جائے, ایسے نہ ہو کہ اتنی علمی اصطلاحات, اتنی زیادہ اس میں علمی گنجلک ہو کہ کوئی انسان خدا کی توحید تک پہنچنا بھی چاہے تو تنگ آ جائے کہ یا اللہ یہ کیا پتہ نہیں بیان کر رہا ہے, تو اس چیز کا کیا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ایک جگہ شملہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا, اور مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ کو بلایا گیا, وکیل تھے بلانے والے, اور مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان ہوا اسلام قوانین پہ, تو حضرت نے جب تقریر کی تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, وہ نیچے اترے, اب کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا بات ہے. تھانوی رحمت اللہ کی تقریر اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ دونوں کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ان کا ہم دونوں دیوبند کے پڑھے ہوئے. کہا آپ کے استاد, ان کا ہمارا استاد ایک ہی تھا. ان کا یا اللہ ایک تو تقریر کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئی انور شاہ صاحب رحمت اللہ کہا کیا ہے, اور ایک آپ اتنا آسان بیان کر رہے ہیں. تو حضرت نے تو بڑی اچھی توجہ کی عزت رکھنے کے لیے, حضرت نے فرمایا ایسے بھی ہونا چاہیے اور مجھ جیسے بھی ہونے چاہیے, میں تو چونکہ جاہل ہوں آپ کی سطح کا ہوں ایسی بات کرتا ہوں, باقی علماء کا نمونہ بھی آپ نے دیکھ لیا, تو ان کے علوم سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑے گا, پڑھیں گے تب جا کر کہیں آپ اس قابل ہوں گے. تو آپ کے دماغ میں یہ جو ہے کہ وکالت پڑھ کے ہم نے ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لی, تو آپ کو پتا چلا آج کے ایسے ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں جن کی ایک ایک فکرے پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے, تو بات وہی ہے. لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم توحید کا بیان کرو تو اتنا آسان, کیونکہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں بڑے سے بڑے کافر کو بھی, بہت تھوڑے کافر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا. ایرانی تھے, یہ کرتے تھے اللہ کی ذات میں شرک, باقی عام طور پہ اقوام اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں, ذات میں نہیں کرتے, اللہ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے نائب مقرر کر رکھے ہیں, کسی کو کہہ دیا بارشیں برساؤ نہ برساؤ, کسی کو کہہ دیا ہے کہ اولاد دو نہ دو, تو تم ان اللہ کے پیاروں کی عبادت کرو, وہ راضی اور خوش ہوں, اور پھر وہ اللہ سے پوچھ کے بارش برسائیں گے. اللہ تک ڈائریکٹ تم پہنچ نہیں سکتے, اور اللہ سے کچھ چیز تم ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے. اسی لیے بڑی گہری بات اور حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی, میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھیں کہ میں ان کے دور ہوں یا قریب. صحابہ رضی اللہ عنہ سوال پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ربنا قریب فنا ناجی, اللہ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ باتیں کریں, اور اللہ اگر دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں. تو اب چینل آپ دیکھیے, صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے, اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینل یہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کہتے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہیے میں کریم. سوال جس چینل سے کیا تھا جواب اسی چینل سے آنا تھا, اللہ نے اس چینل کو ختم کر دیا. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں, میرے بندوں فانی قریب, میں تمہارے قریب. درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب نہیں دیا. اللہ نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہیں شریعت سکھائیں, جہاں تک پکارنا ہے, دعا کا قبول کرنا ہے, ماننا نہ ماننا ہے, کوئی اچھی چیز دینی ہے, بری چیز سے روکنا ہے, اور تمہاری عبادت کے جتنے معاملات ہیں وہ میرے ہیں, میں تمہارے قریب. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو جواب نہیں دیا گیا تاکہ لوگ عبادت میں خدا کو دیکھیں. ہاں, عبادت کے طریقے کے لیے نبی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت بتاتا ہے کہ یہ شریعت ہے. تو اللہ کی توحید میں انہوں نے شرک کیا کہ ایک آرمن ہے, ایک یزدہ ہے. اردو شاعری بھری پڑ گیا فارسی کی شاعری کہ نیکی کا خدا جو ہے وہ یزدہ ہے اور برائی کا خدا آرمن ہے. تو انہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں, ورنہ عام طور پہ شرک جو ہوا ہے وہ اللہ کی صفات میں ہوا ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں سبحان اللہ و بحمدہ یہ جملہ ہے جسے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کو پڑھنا چاہے تو قل ہو اللہ ہوا, کہ یہ اللہ ایک ہے. بس اپنی ذات میں, صفات میں, نفع پہنچانے میں, نقصان روکنے میں, اپنے بندوں کی بات سننے میں, ہر چیز میں اسی کا اختیار ہے, وہی سب کچھ کرتا. حدیث میں بڑا وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ وابستہ کر کیا لوگوں کا, حتیٰ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا, تو مجھ سے فرمایا کہ اسما یا معاذ, معاذ میری بات سنو. میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر. دوبارہ تیسری مرتبہ پھر فرمایا, تو میں نے عرض کیا میں کہ اللہ کے رسول یقیناً میں سنو. تو آپ نے فرمایا معاذ پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ ان الامت لو اجتمعوا علی شیء ان ينفعوا, پوری کائنات مل کے چاہے نہ کہ تمہیں نفع پہنچا سکے, کوئی نفع نہیں پہنچے گا جب تک اللہ نہ چاہے, اور پوری دنیا زور لگا لے تمہارے نقصان پہ, کوئی نقصان نہیں پہنچتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. فرمایا معاذ اس پہ. دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, چاہے تم جلا دیے جاؤ, آگ میں ڈال دیے جاؤ, اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, یہ خدا کی توحید ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی میمونہ, یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی ہیں آمنہ, وہ روایت کرتی ہیں میمونہ سے, اور میمونہ کہتی ہیں میں اس موقع میں موجود تھی. میمونہ نام کی کئی خواتین, ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ تھیں, ایک میمونہ بنت سعد تھیں, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں جو تھیں, یہ بڑی 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 اچھی تربیت ہوئی تھی ان کی, اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتی تھیں تو وہ زبان پہ استعمال ہوتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ گھر سے کتنا کچھ سیکھ کے تہذیب کے ساتھ آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میمونہ بنت سعد نے 8 سوالات کیے, ہر ایک میں آتا ہے کہ افتنا افتنا, اللہ کے رسول فتویٰ دیجئے فتویٰ دیجئے, یعنی قطعی حکم بیان کیجئے. مثلا فرمایا افتنا فی بیت المقدس, بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کا وہ گھر ہے اور اس میں ایک رکعت نماز کا ثواب 1000 کا ہے, اور تم میں سے جس سے ہو سکے وہ بیت المقدس جائے اور نماز پڑھے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور نہ جا سکے, تو فرمایا کہ اچھا پھر وہاں چراغ جلا دے, اور چراغ جلانے کا ثواب وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے, دو رکعتوں کا ثواب ہے. اس لیے یورپ امریکہ میں ہمارے بہت سے مسلمان بیت المقدس میں بجلی کے بل میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں, کہ بجلی کے بل میں پیسے دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بجلی کے بل میں ڈال دو. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ جلانے کے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حکم دیا تھا وہ. تو وہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی हम बैठी हुई थी हम औरतों को देख के कहने लगी इससे आयशा जिल्लाना से कि मेरी मदद कर। उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं। कहने लगी कि दिल का इत्मीनान नहीं और दिमाग में सुकून नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात पूछ दें दुआ जिससे मसला हल हो जाए, सुकून नहीं मिलता जिंदगी। अब गोलियां खाते हैं, ये करते हैं, डॉक्टर और नफ्सियात हम कहते हैं ये भी ठीक है, उससे मफर नहीं, लेकिन ये भी तो देखो इलाज वहां क्या फरमाया गया। गालिबन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुन ली ये बात, तशरीफ लाए और फरमाया जब भी बेसुकूनी महसूस होना अपने दिल पे हाथ रखा करो दाएं, उससे फेरती रहो दिल पे और साथ साथ ये दुआ पढ़ती रहो कि बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्लाहुम्मा दाविनी बिदवाई का, अल्लाह ये जो तेरे पास दवा है ना इस मर्ज के अल्लाह वो दे दे, वश्विनी बिशिफाई का और अल्लाह वो शिफा दे दे जो शिफा तेरे पास है, वग्ननी बिफजले का हम मन से हो, मामले ही खत्म कर दिया। अल्लाह तेरे अलावा जितनी भी कायनात दुनिया है जो लोग सबसे मुझे बेनियाज कर दे, ना डॉक्टरों की जरूरत रहे ना हकीमों की ना किसी और की, अल्लाह तेरे अलावा हर एक से बस बेनियाज जिंदगी गुजारूं, तेरे साथ मोहताज रहूं, बाकी किसी की जरूरत ही पेश ना आए। फरमाया ये दुआ मांगा करो और दिल पे हाथ फेर के ये पढ़ लिया करो तो उससे सुकून आ जाए। अब ये अल्लाह से मांगने को बताया कि अल्लाह तू ही शिफा देता है और तू ही अल्लाह दवा देता है और तू ही अपने अलावा से बेनियाज करने वाला है, तो इसलिए खुदा की तौहीद वो ये जरूरी है। अब तौहीद किस बिना पर जरूरी है, शाह साहब रहमतुल्लाह ने यहां बड़े नुक्ते की बात लिखी है, फरमाते हैं कि इंसानी अकल जो है यनालुल अक्ल इंसानी बतबीयत ही, इंसान की अकल खुद इस तबीयत उसकी ये तौहीद तक पहुंचे। ये शाह साहब रहमतुल्लाह ने बजाहिर एक जुमला कहा है लेकिन बड़ा गहरा जुमला है, ये बड़े लोगों की तहरीरात समझने में यही मुश्किल बड़ी पेश आती है। अब एक आम आदमी पढ़ेगा तो कहेगा शाह साहब ने कहा कि इंसानी अकल को रहनुमाई करनी चाहिए तौहीद की, पढ़ के चला जाएगा। दर हकीकत के इल्मे कलाम का बहुत बड़ा मसला है कि अल्लाह को मानना ना मानना, और फिर मानना तो एक मानना ये किस चीज का मोहताज है, आया इंसान अकल का मोहताज है या नबूवत का मोहताज है, ये है इसमें बात। इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं अकल इंसानी को चाहिए कि खुद ही खुदा की तौहीद को जाने, तो इसका मतलब यह है कि मातरीदी हनफी जो हैं इसमें कलाम में मसला ये छिड़ा है कि काफिर अगर वो खुदा को नहीं जानता तो उस काफिर को जहन्नम में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ये वाहिद मसला है मातरीदी उलमा का। हनफी हमेशा मातरीदी होते थे, हनफी अशरी नहीं होते थे। हैरत होती है जिन हनफियों ने अब आजकल लिखा है, मैं अशरी भी हूं और मातरीदी भी, अल्लाह क्या सोच के लिखा है, ये हनफी हमेशा मातरीदी रहे, कहीं कोई का दुक्का अशरी हो तो वरना मातरीदी रहे हनफी, और मालिकी भी मातरीदी रहे, और शाफी और हम्बली हमेशा के लिए, शाफी तो खास तौर पर अशरी थे और जो हनाबिला हैं ये अपना मसलक हदीस का रखते थे, ना शायरा में हुए और ना हनाबिला में हुए, बल्कि अपने ना शायरा में हुए ना मातरीदिया में, एक अलग उनका भी मसलक है। वो सारी चीजें तफसील से आती हैं अल्लाह ताला की सिफात पे। मातरीदी कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैरवी में कि इंसान की अकल को खुद जानना चाहिए कि कोई ना कोई इस कायनात का पैदा करने वाला है। मसला यहां से शुरू होता है कि काफिर जहन्नमी है, बस इतनी बात, इस पे बहस आगे चली कि काफिर कौन। मातरीदियों ने कहा कि उस तक खुदा का पैगाम नहीं पहुंचा उसकी अपनी जुबान में, लेकिन अगर वो इतना कायल था कि इस कायनात को किसी ने पैदा किया है, सुबह उसने देखा सूरज निकलते हुए तो उसने कहा ऐसे ही तो नहीं निकला था, कोई ना कोई तो होगा ना, शाम देखा डूबते हुए उसने कहा ऐसे ही तो नहीं, ये कायनात ऐसी तुझे, वो कहते हैं इतनी बात बस काफी है, ये काफिर जहन्नम में नहीं जाएगा, कि काफिर जहन्नम में नहीं जाएगा। अशायरा कहते हैं अबू हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद अकीदे में, वो कहते हैं सिरे से इसकी भी जरूरत नहीं, जिस काफिर तक नबूवत का पैगाम खुद उसकी अपनी जुबान में नहीं पहुंचा, उसे हम लुगत में तो काफिर कहेंगे, डिक्शनरी में तो काफिर लिखा जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल सिरे से जहन्नम में नहीं जाएगा। और उस वक्त जो बातें होती थी वो कहते थे एक आदमी पहाड़ की चोटी पे पैदा हुआ एक आदमी जजीरे में पैदा हुआ उसका खुदा का पैगाम नहीं पहुंचा वो जन्नती है जहन्नमी अशायरा कहते थे वो कहने को काफिर है हकीकत में उसके लिए जहन्नम नहीं हमारे जमाने की जुबान क्या है हमारे जमाने की जुबान क्या है कि जापान में पैदा हुआ चीन में पैदा हुआ 13 साल का बालिग लड़का लड़की मर गए हजारों होते होंगे मरते होंगे हम कैसे कहें कि वो जहन्नम में जाएगा अशायरा कहते हैं बिल्कुल जहन्नम में नहीं जाएगा बाकी जन्नत में जाए ना जाए अलग मसला है जहन्नम में जाएगा हुकूक लिबास जाय किए हैं तो जाएगा अल्लाह को कोई हक नहीं उसके दिन में वो जहन्नमी नहीं इसलिए जब ये बहस छिड़ती है ना हमारे अब जमाने में हमारे बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि जी काफिर वो जहन्नमी है या नहीं है हम कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उस तक पहुंचा उसकी अपनी जुबान में कहते जी नहीं पहुंचा 18 साल का था मर गया उसे इस्लाम का पता ही नहीं था अफ्रीका में पैदा हुआ 16 साल का था मर गया अशरी कहते हैं बिल्कुल यही वो चीज है जिस एक मसले में हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह मातरीदी मसलक से हटे हैं वरना तो इतने पक्के मातरीदी हैं कि हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मैंने आलिम कश्फ में देखा तो अल्लाह ताला ने हनफी उलमा के कई गुनाह मुआफ फरमा दिए और कहा ये अकीदे के एतबार से मातरीदी हैं और मुझे ये ज्यादा पसंद है ये हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अपना एक कश्फ लिखा है एक जगह पे ये एक मसला है जिसपे आगे हजरत ने लिखा है कि या लैत शरी काश मुझे पता चलता माजा अरादा खाबुन मातरीदी ये मातरीदी किधर चले गए हैं इस मसले में जिस काफिर तक पैगाम नबूवत के जरिए पहुंचे ही नहीं है उस काफिर को क्यों जहन्नमी कहते हो अब होगा क्या उनका ये फिर एक लंबी बहस है बाज़ उलमा कहते हैं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे बाज़ कहते हैं असहाबे आराफ में चले जाएंगे बाज़ कहते हैं अल्लाह ताला जन्नत में उन्हें खादिम कर देगा हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह कहे कि मैंने आलिम कश्फ में अंबिया आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनकी पूरी जमात को और मैंने कहा हजरत इनका क्या होगा तो फरमाया तुम्हारी क्या तहकीक है मैंने कहा मेरी तहकीक तो यह है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे तमाम अंबिया आलिम सल्लम ने मेरी तस्दीक की उनका हाँ ऐसे ही होगा लेकिन ये उनके आलिम कश्फ की बातें अब मातरीदी कहते हैं इतनी अकल इंसानी बस जाने अशरी कहते हैं इसकी भी कोई जरूरत नहीं अकल अल्लाह तक नहीं पहुंचा नबूवत खुदा तक पहुंचाती है पैगाम नबूवत का आएगा तो ही का तो जाने का खुदा तक पहुंचेगा मातरीदी कहते हैं इतना तो अकल भी जानती है कि अल्लाह है एक कोई ना कोई है चाहे अल्लाह का नाम ना सुनाओ इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहा ना इंसानी अकल अपनी फितरी सलाहियत से समझ ले तो ये मातरीदिया का मसलक उन्होंने इसमें बयान कर दिया जो उनका अपना मसलक था और अशायरा का मसलक वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया और मुजद्दिद रहमतुल्लाह इसी बात के कायल हुए हैं और आजकल इस मसले को बयान करना चाहिए जो अशायरा ने कहा है वरना बड़ी लंबी बहसें छिड़ जाती हैं और बच्चों को मिनान के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है फिर वो फरमाते हैं कि जिस मारिफत की तरफ मैंने तुम्हें कहा है सुभानअल्लाह व बिहम्दिह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने एक किताब लिखी है उनकी उस किताब का रद्द शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है क्या नाम है उस किताब असासु तकदीस जो उन्होंने लिखी है उसका रद्द शेख ने लिखा है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह बड़े बरसे हैं राज़ी क्योंकि असासु तकदीस जो है वो खालिस अशरी मकतबा फिक्र के एतबार से लिखी गई है ये इल्म कलाम की बुवाइस बड़ी बड़ी पेचीदा है असासु तकदीस में उन्होंने बड़ी बड़ी उमदा बात की कहते हैं जब मैं जिंदगी भर इल्म की हसूल और तलाश में फिरता रहा और कहीं इल्म ना मिला और ऐसे समझो जैसे बच्चे समुंदर के किनारे में बैठ के खेल रहे होते हैं मेरा अब भी हाल यही है जितना फलसफा मैंने पढ़ा और जितना इल्म कलाम पढ़ा कोई चीज नहीं थी जो सीने को में बर्फ पैदा करे कोई चीज नहीं थी जो दिल ठंडा करे मगर जब कुरान को पढ़ा तो कुरान ने दिल ठंडा कर दिया कुरान ऐसी चीज है जो अल्लाह तक पहुंचाता है और फिर कहते हैं राजी जो असल बात उसने की कहता है जब अल्लाह की तौहीद पढ़नी हो तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो और जब अल्लाह को यह कहना हो कि हर ऐब से पाक है तो यह पढ़ो लैसा कमिस्लिही शयुन वहुव समीउल बसीर अल्लाह जैसी कायनात में कोई चीज है ही नहीं सिरे से है ही नहीं اللہ کے ساتھ اس مخلوق کو، یہ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ اس کی پوری مخلوق کو وہ نسبت تناسب بھی نہیں جو چمار کو بادشاہ سے ہوتی. دس چیزیں چمار اور بادشاہ میں مشترک ہیں. ولادت دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی، موت بھی دونوں کی ایک ہی طرح ہوتی، ہزاروں چیزیں، کھاتے بھی دونوں ایک ہی طرح ہیں، پیتے بھی ایک ہی طرح ہیں، ہزار چیزیں مشترک نکل آئیں گی بادشاہ میں اور چمار میں. اور اللہ میں اور اس کے بندوں میں، اس کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ مشترک ہے. آپ دیکھیں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مزہ دیا ہے، دوام نہیں دیا. اور مزہ بھی کیا دیا ہے؟ جو بھی مزہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ مادے کی آمیزش کے ساتھ ہے. انگور کا اپنا مزہ کیا ہے؟ جب تک کہ وہ مٹی میں نہیں ملا اور ایک پھر پھل پیدا نہیں ہوا، وہ مادہ ہے نا. آم کا مزہ کیا ہے؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود ہی نہیں ہے. بہت سے صوفیہ اس قائل ہو، کہتے ہیں دنیا میں مزے کا وجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب تمہاری تکلیف ہٹتی ہے تو تکلیف ہٹنے پہ جو تمہیں راحت محسوس ہوتی ہے تم اس کو مزہ کہتے ہو. وہ کہتے ہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، آدمی کہتا ہے بڑا مزہ آیا کھانا کھانے میں، تو ارے یار وہ بھوک جو تھی نا اس کی تکلیف ختم ہوئی ہے تو تمہیں مزہ آیا، وگرنہ یہی کھانا ایک پیٹ بھرے کے سامنے رکھا جائے تو کہتا ہے مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، کیا کھانا پکا. وہ کہتے ہیں تکلیف جو ہوتی ہے، وہ تکلیف جذبات جو ہوتے ہیں تکلیف کے، وہ ختم ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے بڑا اس فیل میں، اس کام میں لطف ہے. وہ کہتے ہیں مزہ تو حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں، حقیقت میں مزہ جو جنت میں ہوگا تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے، کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ جس میں انسانی کی بقا اس میں ہے، کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قوتیں برقرار ہیں. جنت میں جس میں انسانی کو خود زندگی حاصل ہوگی، اسے کس غرض سے کھانا کھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا کھانا، اور اس کھانے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اس کی ویسٹ پروڈکٹس ہیں جو جسم سے نکل جاتی ہیں، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ انسانی جسم نے اسے ہضم تھوڑا ہی کرنا ہے، وہاں تو انسانی جسم نے لطف اٹھانا ہے، مزہ اٹھانا ہے. وہ کہتے ہیں حقیقی مزہ وہ ہے جو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں مزے کو پتہ ہی نہیں، حسن ہے. معروم نے مثنوی میں بڑی اچھی مثال دی، وہاں کہتے ہیں یہ جتنا حسن تم دیکھتے ہو جس پہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہو، مٹی کا بہت سا ڈھیر لگایا گیا، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. اور کہتے ہیں حسن کا چھڑکاؤ کیا گیا، کہیں کم پڑا کہیں زیادہ پڑا، چھڑکاؤ میں یوسف علیہ السلام پہ زیادہ پڑ گیا، کسی اور پہ کم پڑ گیا، کسی پہ اس سے زیادہ، کسی کم. وہ کہتے ہیں اس سے پاؤ پاؤ بھر مٹی لے کے نا فرشتے انسان بنا رہے ہیں. اب جس کے حصے میں جتنا وہ چھڑکاؤ آیا اتنی وہ خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مٹی میں ملا کر حسن کو تمہیں دیا گیا، اور تم دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو، شادیاں کرتے ہو، کیا کیا حرکتیں کرتے ہو، اور وہ جو خالص حسن ہے، وہ جو چھڑکاؤ ہو رہا تھا اس کو دیکھو تو تم پاگل ہو جاؤ کہ یہ چیز کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو اصل حسن ہے نا، وہ اللہ کا قیامت میں وہ آئے گا. وہ جو حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ کو دیکھو گے تو تم سجدے میں گر جاؤ گے، اور پھر ایک مدت تک تم اس حسن میں محو رہو گے. مراد اس کی یہ، وہ اللہ کو جو دیکھے گا تو پاگل دیوانہ ہو جائے گا گویا کہ یہ کیا حسن ہے. پھر سجدے میں گرے گا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں گے. اب بھی ہوتا ہے دنیا میں، فلم دیکھتا ہے ایسا ڈراؤنا منظر جاسوسی کہ اچھل کے اس اینج پہ آ کے کنارے پہ ایسے دیکھنے لگتا ہے. وہ کنارے پہ بیٹھے دس منٹ گزرے، پانچ منٹ گزرے، ایک گھنٹہ گزر جائے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بیٹھا ہوا کہوں. پھر جب سین ہٹتا ہے تو کہتا ہے وہ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھوں. یہ مثال ہے نا اس کی. کبھی کبھی حسن دیکھتا ہے انسانی چہرے میں، دو تین منٹ کے لیے حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہ اللہ کو حسن جب دیکھے گا تو وہ تو پھر کروڑوں سال، تیس چالیس پچاس کروڑ سال تو وہ سجدے میں ہی پڑا رہے گا کہ کیا بات ہے اس حسن کی کہاں. اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں دیکھ کے سجدے میں گر پڑیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں. قرآن کہتا ہے وہ ہم سالمون، صحیح ہوں گے، کمر چکے گی نہیں. نتیجہ یہ کہ تھک سے جا کے زمین پہ ماتھا بھی گئے, سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ کہتا ہے یدعون الی السجود, اور یہ وہ محروم ہیں قسمت کے نکمے جنہیں نماز کے لیے سجدے کے لیے دنیا میں بلایا جاتا تھا, ہم سالمون اچھے خاصے ہوتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے کام کی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی عمر بھر نماز پڑھائی جاتی ہے نا, یہ جتنے سجدے تم سے کروائے جاتے ہیں اصل میں ایبلٹی پیدا کرنی ہے دل میں کہ قیامت میں جب وہ تجلی پڑے تو اس وقت تم سجدہ کر سکتے. اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں, شاہ صاحب نے نہیں لکھی, یہ جو پہلوان ہوتے ہیں یا جو چوریاں کرواتے ہیں یا جو اس طرح ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک پاؤ لے کے دوڑو, پھر کہتے ہیں ایک کلو لے کے دوڑو, دس کلو, پانچ کلو, وزن بڑھاتے جاتے ہیں نا پہلوانی میں, کہتے ہیں دوڑ کے دکھاؤ, وہ وزن بڑھتا جاتا ہے. تو ایک دن اس تعداد پیدا ہوتی ہے کہ جو پہلے دن آدمی, بچہ, جوان, لڑکا ایک کلو نہیں اٹھا سکتا تھا, وہ ایک دن دس کلو اٹھا لیتا ہے, پریکٹس ہو گئی. بس اسی طرح یہ سجدے آہستہ 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 انسان کے دل میں ایبلٹی پیدا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھیں تو جس سجدے کی وجہ سے وہ قابلیت دل میں پیدا ہو گئی تھی, اب اس کو سہ کے جب سجدے میں گرے گا تو اللہ ہی جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت تک تم سجدے میں پڑے رہو, اب وہ طویل مدت کتنی ہے بس خدا ہی جانتا ہے, کتنے کروڑ سال گزرے, اربوں سال گزرے, وہ محو ہو جائے گا کہ کیا چیز دیکھی ہے. یہ وہ اسی لیے وہاں جو جسم انسانی ہے اس کی ترقیات الگ ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے ایک اور جگہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ہفتے اللہ کی زیارت کے لیے بلائے جائیں گے, اور جب گھر واپس آئیں گے تو حوریں ان سے کہیں گی کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے کیسے نہ ہو خوبصورت, آج اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. یہ چیز اس لیے خدا کی توحید اس میں نبوت واسطہ ہے. اشاعرہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا انسان خود کہاں جان سکتا تھا, اور وہ قرآن بھی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا, اگر خدا نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی خدا کو ایک مان سکتے تھے, اللہ نے مہربانی کی ہدایت دی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے. امام راضی رحمۃ اللہ اسی کو انہوں نے کہا جب پڑھو خدا کی تعریف میں تو لیس کمثلہ شیء, یہ پڑھو کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں, شمار کو اور بادشاہ کو سو ایک دوسرے سے نسبتیں, اشتراک ہے کامن چیزیں دونوں میں, اللہ کی اور بندوں کی چیز کیا کام, جنت کی اور یہاں کی چیز کیا کام, کیا مشترک ہے, کچھ بھی نہیں, بس دکھایا ہے کہ یہ چیزیں. اس لیے صوفیہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل حسن اور اصل مزہ ہے نا, تمہیں پتہ نہیں وہ کیا ہے, جب وہ تم دیکھو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اس میں کیسی چیزیں ہیں. ایک اور صاحب نے لکھا ہے عقیدے کی کتاب میں, نام نہیں رہا ذہن میں ان کا, میرا بس چلے تو بیت اللہ کے غلاف میں یہ کندھا کروں کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز ہے, اللہ اللہ ہی ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندہ بنے, اور بندہ کبھی اپنے مقام سے ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے. اس زمانے میں وحدت الوجود کا زور ہو گیا تھا بہت, اور یہ دارا شکو اور اس کا جو گروہ تھا یہ بہت وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے, استغفر اللہ مات اللہ, کسی جس چیز کو دیکھتے کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے. وہ وجود کی وحدت کے اتنے قائل ہو گئے تھے, اور جو علماء تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ فکرہ اس میں لکھا عالم اس میں فتاوی عالمگیری میں, تاکہ جو صوفیہ وجود کی وحدت کے قائل میں حد میں رہے, اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے, کیسے دونوں ایک ہو سکتے. اس لیے یہ جو شاہ صاحب نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ, فرماتے ہیں اس علم کی تشریح معرفت کی تشریح یہ پڑھنے میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جملہ جو ہے نا, اصل اس کی یہ ہے کہ دو جملے ہیں, ایک ہے سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے, دوسرا ہے و بحمدہ اللہ تیرے لیے ساری تعریف, ایک نفی ہے ایک اسباب. آدمی جب کہتا ہے سبحان اللہ اللہ آپ پاک ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب اس کائنات میں جتنے بھی تجھ پہ الزام لگائے گئے ہیں اے رب تو سب سے پاک. کسی نے یہ الزام لگایا کہ یہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے سب تیرے شریک ہیں, کسی نے الزام تجھ پہ یہ لگایا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام تیرے شریک ہیں, किसी ने यह इल्जाम लगाया कि आग तेरी शरीक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अरब मैं गवाही देता हूं सुभान अल्लाह, अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। जितने लोगों ने तेरे मुतल्लिक ऐब लगाए, इल्जाम लगाए, अल्लाह तो हर चीज से पाक है। तो बंदा जो अपनी तरफ से गवाही देता है अल्लाह के पाक होने की, यह बहुत बड़ी चीज है। मरहूम ने मस्तवी में कमाल की बात कही है। मरहूम कहते हैं कि ये जो तुम सुभान अल्लाह कहते रहते हो ना, तो अल्लाह ने एक दिन अपने बंदों से कहा, अल्लाह ने कहा ये सुभान अल्लाह से मन न करदम खल्क का सू देखना। हमने इस कायनात को इसलिए पैदा नहीं किया कि हमें कोई फायदा होता, बल्कि ताबर बंदगा जू देखना। हमने इसलिए पैदा किया कि हमने दिखाएं हम कैसे शहनशाह, हमारी सखावत कैसी है, हमारी मगफरत कैसी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह की वफात हो रही थी और उन्होंने कहा कि लोगों मुझे अगर ये डर ना होता कि अल्लाह ने इल्म छुपाने पे लानत किया तो मैं ये हदीस कभी ना सुनाता, बस मैं ही सुना सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता इसको। कभी सुनाई और उन्होंने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी मखलूक बंदे इतने पाक हो जाए कि इनमें से किसी से एक सगीरा गुनाह भी सरजद ना हो तो मैं सबको मिटा दूं। मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये क्या बात हुई, जब सब इतने पाक हो जाए तो खुदा क्यों मिटा दे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि मेरे बंदे जब गुनाह करते हैं और फिर मुआफी मांगते हैं ना, ये मुझे ज्यादा पसंद है ताकि मेरी सिफत मगफिरत ऐसी हो कि मैं पहचाना लूं। ये वो सिफत मगफिरत है, इसलिए है बड़ी नाजुक बात, मगर कुफ्र भी अल्लाह की मशीयत के ताबे। कुफ्र भी अल्लाह की मशीयत के ताबे, ईमान भी अल्लाह की मशीयत के ताबे। इसलिए कुरान में ऐसी चीजें आई, हमारे शाह उन्हें इलाशा, तुम्हारा चाहना क्या है जब तक मैं ना चाहूं। चाहता रहे आदमी किसी को नफा पहुंचाए, परेशान भी होता है इसको नफा, इसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, मैं पहुंचाना। अल्लाह कहता है मेरा अमर होगा, फिर आगे बात चलेगी। इसलिए फरमाया कि देखो मौना कहते हैं रूम मस्नवी में, वो कहते हैं कि बल किताबर बंदगा जूदे गुना, हमने इसलिए पैदा किया है ताकि हमारी शहनशाहियत का इजहार हो कि देखो हम कैसे। फिर कहते हैं कि ये जो तस्बीह करते रहते हो ना सुभान अल्लाह, इससे मैं पाक नहीं होता। ये कह के तुम अपने ही आप को पाक कर रहे होते हो, मुझे तुम क्या पाक करोगे, मैं तो हमेशा से ही पाक। यही बात है सुभान अल्लाह, जब बंदा कहता है कि अल्लाह तू पाक है तो अपनी गवाही डालता है कि अल्लाह मेरी भी गवाही निकले, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं। ये मनफी हो गया। वबे हमदे ही, और ऐ रब सारी सिफतें तेरी, सारी तारीफात तेरी। ये मुस्बत हो गया कि जो अल्लाह की सिफात की नफी करते, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है। कुरान में आप देखें ना आयात के आखिर पे कई लोगों सवाल पूछते हैं कि जी अल्लाह के नाम क्यों आते हैं। कई आयात के आखिर पे इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह कुदरत वाला है, अफूबुन गफूर मुआफ करने वाला है, फलां है, अल्लाह के नाम आयतों के आखिर पे आते हैं। वजह उसकी ये है कि कुरान जिस माहौल में नाजिल हुआ था, यहूदी अल्लाह की सिफात का इनकार करते थे। वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह ही है, तुम उसे कदीर कहते हो, गफूर कहते हो, रहीम कहते हो, तुम शिर्क करते हो, ये उसकी सिफतें गिनवाते हो, ये शिर्क है, खुदा को सिर्फ एक मानो, बस उसके अलावा कुछ है। अल्लाह ने अपनी सिफतें कुरान की आयात के अक्सर आकर पे जिक्र की, बहुवल गफूर रहीम, अर्रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह, ये सारी चीजें क्या हैं, इसलिए कि जिस माहौल में कुरान नाजिल हुआ था वास्ता उन जालिमों से था जो खुदा की सिफतें नहीं मानते थे। अल्लाह ने अपनी सिफात का इस बात के, वो भी हम दी अल्लाह सारी तारीफें दे रही हैं। शाह साहब रहमतुल्लाह यहां लाए कि वो सिफात अल्लाह की हैं जिनको लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब अल्लाह की सिफात उन्होंने कहा इसकी मारिफत भी जरूरी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी पे आप गौर करें, कई जगह ये आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की आखिरी रिवायत में आता है सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, ये दो चीजें ऐसी हैं फरमाया सकीलतानी फिल मीज़ान, अल्लाह के यहां जब तराजू तुलेगा। बड़े वसनी जुमले हैं ये, और आदमी सोच समझ के पढ़े कि अल्लाह गवाही देता हूं तू हर ऐब से पाक है, जो इल्जाम तुझ पे लो, तो अल्लाह गवाही इस बात की कि सारी तारीफ। نماز کا شروع آپ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدی، اے اللہ ساری تسبیح تیرے لیے اور پاکی تیرے لیے تعریف ہے. تو تسبیح اور تحمید کو جوڑ کے جو جملے بنتے ہیں نا، اللہ ان جملوں کو بڑا پسند کرتا ہے، کیونکہ مختصر بات میں بندے نے ساری بات کہی. ایک طرف شرک کی نفی ہو گئی، ایک طرف اللہ کی صفتوں کا اثبات ہو گیا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اب آگے اللہ کی صفات کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مانند صفات پہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالاً سمجھنی چاہیے کہ تین طرح کی ہیں. اللہ کی پہلی صفات وہ ہیں جو خالصتاً اس کی ذات کے ساتھ ہیں. آٹھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، اور ان آٹھ صفتوں پہ ایمان لانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے، اور مکہ میں پیدا ہوا اور عمر بھر پانچوں نمازیں بھی پڑھتا رہا ہو بیت اللہ میں، اور ہر سال حج اور عمرے کرتا رہا ہو، اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا ثواب ان اللہ کی آٹھ صفتوں کے ماننے. اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ تھوڑی بڑی چیز ہے. ہزاروں کافر ہیں، لاکھوں کروڑوں، یہ آدمی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، یہ تھوڑی ثواب کی بات. اللہ کے لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تقویم، یہ آٹھ صفات اس کی ذات ہیں. ہر صفت ایسی ہے اللہ کی یہ کہ اس کے ضد برعکس قائم نہیں ہو سکتا. مثلا اللہ کی صرف علم کو ماننا کہ اللہ علم والا ہے، اب اس کا ضد بنائے نا اللہ جاہل ہے، معلوم تو جاہل خدا نہیں ہو سکتا. حیات، اللہ زندگی والا ہے، زندگی کے مقابلے موت ہے تو خدا پہ، خدا کہتا ہے کہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، ہمیں تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہم اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کائنات کو سنبھالے کون؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو کیسے سنبھالے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو شیشے کے برتن اپنے ہاتھ میں لے لو اور کھڑے رہو. موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، نیند کا غلبہ ہوا تو شیشے آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک لمحے کے لیے ہمارے یہاں سے غفلت ہو جائے تو یہ کائنات نہ ٹوٹ جائے. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس لیے حیات اللہ کی صفت، قدرت، ہر چیز کی قدرت ہے. اب قدرت کے مقابلے میں دوسری سائڈ دیکھے تو معطل ہے، مفلوج ہے، فالج والا آدمی بیچارہ کیا اٹھے، کیا چلے، کیا ہاتھ سے پکڑے، کیا کسی سے بات کرے، وہ مفلوج جو ہو گیا. اللہ کی ذات ایسی، سمع، سننا، بصر، دیکھنا، اللہ سنتا ہے اور اس کے مقابلے میں بہرا بن ہے، خدا کے لیے بھی ثابت ہو سکتا. اللہ دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اندھا پن ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. آٹھ صفتیں ہیں اللہ کی. دوسری قسم اللہ کی صفات کی ہے کہ اللہ تعالی کے متعلق وہ صفات ماننا جس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہے. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے. تو تل ملک منتشا و تنزل ملک من منتشا، جس کو چاہے حکومت بادشاہ دے جس سے چاہے اللہ حکومت کو چھین لے. یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے لیے یہ ماننا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو یاد دلاؤ اللہ کے دن. ایام اللہ کا لفظ قرآن نے دو جگہ استعمال کیا، یہ آخر پہ اس کے لیے آ رہا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، تفصیل سے بات تو وہاں ہوگی، لیکن قرآن دو جگہ ایام اللہ کا، ذکرہم بایام اللہ، یہ آیا ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام میں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے کہا لوگوں کو یاد دلاؤ ہمارے دن. دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن مراد کیا ہے وہاں؟ دوسری جگہ فرمایا کہ کل الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیے کہ یغفرونا، معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایام اللہ، اللہ کے دن انہیں یاد نہیں رہے نا. لا یرجون ایام اللہ، اس کی امید نہیں رکھتے، یاد نہیں رہے انہیں اللہ کے دن. یہ جو ایام اللہ آیا ہے سورہ ابراہیم میں، اور سورہ جاثیہ میں ایام اللہ آیا ہے، اللہ کے دن، دن تو ساری لگے، اس سے مراد قوم کے وہ خاص دن جس دن کوئی اللہ نے انعام کیا یا جس دن کسی مصیبت میں پڑے. اللہ کہتا ہے ان دنوں کو یاد رکھو جس دن ہم نے تم پر احسان کیا، مملکت دے دی، بادشاہت دے دی، उस दिन को भी याद रखो जिस दिन हमारा कोई अज़ाब आ गया था तुम पे, तो तुम कैसे उस वक्त गिड़गिड़ा रहे थे। पर अल्लाह कहता है इनको छोड़ दो, ये लोग इन्हें उम्मीद ही नहीं है कि खुदा कभी इन्हें जिंदा उठाएगा, ये बिल्कुल काफिर हैं, इनसे दरगुजर करते रहो, हत्ता भी हमारे पास आ जाएंगे तो फिर सबका हिसाब हो जाएगा। तो अय्यामिल्लाह जो है अल्लाह के अय्याम, अल्लाह के दिन, वो उन दिनों में ये इन चीजों को याद रखना कि अल्लाह इज्जत देता है, जिल्लत देता है, अल्लाह ताला तख्त देता भी है, छीन भी लेता है, ये अल्लाह की दूसरी सिफत है। और तीसरी किस्म अल्लाह की सिफात की वो है जो किताब सुन्नत में अल्लाह के लिए आज़ा का जिक्र आया। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नक बिआयुनिना, आप हमारी आंखों के सामने, अल्लाह ताला ने इन्नल लजीना युबायुनका इन्नमा युबायुनल्लाह, जिन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दरख्त के नीचे आपके हाथ पे बैत किया है, सुलह हुदैबिया की, उन्होंने अल्लाह के हाथ पे बैत किया, यदुल्लाह फौकाइदी, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर था। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं कि जिस दिन खुदा पिंडली खोल देगा, अब पिंडली क्या है, टखने और घुटने के दरमियानी हिस्से को पिंडली कहते हैं। अब ये जितनी भी अल्लाह ने अपने मुतल्लिक कही है, आंखों की बात, पिंडली की बात, हाथों की बात, अल्लाह की इन सिफात पर पहुंच के रुक जाना चाहिए। बस अल्लाह ऐसे ही है जैसे तूने कह दिया, लैसा कमिस्लिही शयुन, उसके हाथों जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब मखलूक के हाथ समझ में आते हैं, अल्लाह का हाथ क्या कुछ भी नहीं। बस ये ऐसी चीज है जिसको खुदा ने कहा है कि वक्त वा अल फितना, जो लोग दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं वो इन आयतों के पीछे पड़ते हैं जिन्हें मैंने खुद वाजे नहीं किया। जब खुदा ने ही वाजे नहीं किया अब उसके पीछे क्या पढ़ना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थे यदि रब्बी अल यमीन, और मेरा परवरदिगार दाएं हाथ से खर्च करता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा कुछ चीज खर्च कर देते तो उनका अल्लाह के रसूल आप सारे पैसे खर्च कर देते हैं, घर में हत्ता के बीवियों के पास कुछ नहीं रहता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए इस बात पे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का उनका अल्लाह के रसूल आप खर्च करें, आप खर्च करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए कि बिलाल ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, बिलाल में तुम्हें ही पैसे दे, तो खर्च करो, खर्च करो। और अर्श जैसी चीज का मालिक अल्लाह, वो हमें भूखा छोड़ दे तो हो नहीं सकता, हमें तनहा छोड़ दे। अर्श ऐसी चीज नहीं है कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है, अर्श जिंदा चीज है, अर्श महसूस करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुआज की रूह जब आसमानों में पहुंची तो अल्लाह का अर्श झूमने लगा। साद रजी अल्लाह के मुतल भी फरमाया कि साथ की रूह जब पहुंची वो अल्लाह का अर्श झूमने लगा, झूम उठा कि कैसी पाक रूह मेरे पास आई है। इसका मतलब है कि अर्श महसूस करता है। इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या समझते हो कैसा कुछ किस्मत होगा वो आदमी जिसका जिक्र वो फरिश्ते करें जो अल्लाह के अर्श के गिर्द तवाब करते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह को बड़ी जस्तजुई कि कहीं हमारा भी नाम आ जाए उनमें, इतने पाक फरिश्ते खुदा के अर्श का तवाब करने वाले, हमारा भी नाम कहीं आ जाए। तो आपने फरमाया तुम चाहते हो उनके अल्लाह के रसूल, कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया कि तुम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, तो फरिश्ते तुम्हारे मुंह से ये जुमला लेके अर्श के उन फरिश्तों को दे देते हैं और कहते हैं फलां बंदे ने, फलां के बेटे ने यह तारीफ की है। वो फरिश्तों में दबिकन कव दबिक नखल, वो फरिश्ते ऐसे बातें करते हैं जैसे शायद की मक्खियां आपस में बिन बिनाती है ना। तो फरमाया फिर उन लोगों का नाम वहां लिया जाता है, वो फरिश्ते खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे तुझे याद कर रहे हैं, फलाने ने तुझे याद किया है, फलाने ने ये गवाही दी, फलाने ने ला इलाहा इल्लल्लाह का फरमाया, जिक्र वहां तक पहुंचता है। इतनी गहरी बातें। इसकी ये जो है अल्लाह की तीसरी सिफत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह दाएं हाथ से खर्च करता है, फिर तय यदि रब्बी अलीम, और मेरे परवरदिगार के तो दोनों ही हाथ दाएं। अब दोनों राइट हैंड्स कैसे हो सकते, बस अल्लाह ही जानता है, कुछ पता नहीं। इन चीजों में जब पड़ जाते हैं ना फिर गुमराही आती है। यहूदियों की सबसे बड़ी गुमराही ये कि तौरात में जो ऐसी बातें आई तो उन्होंने अल्लाह का स्केच खींचा, अल्लाह का एक नक्शा खींचा कि अल्लाह के ऐसे हाथ हैं, ऐसे पांव हैं, फिर आसमान पे साया है, साये के नीचे खुदा बैठा हुआ है हाथी पे। ये तस्वीर देखनी हो तो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में देख ले, अल्लाह की पूरी तस्वीर उन्होंने खींची है। सोने के जूते खुदा ने पहने हुए हैं, پھر اللہ اس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے انسانوں کی چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ان صفات کا علم ہونا چاہیے اور دیکھو اللہ بات کرتا ہے مگر ہماری طرح نہیں اور اس کا ارادہ ہے مگر ہماری طرح نہیں اللہ زندہ ہے لیکن ہماری زندگی کی طرح نہیں اب ہماری زندگی محتاج ہے کھانے پینے کی ہوا پانی کی ایٹماسفیئر کی کیسے موسم ہوتے ہیں سردی گرمی ہیں ہماری زندگی ہزار چیزوں کی موت اللہ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں پھر فرماتے ہیں خدا دیکھتا ہے وہ اثبت مع ذلك انه ليس كمثله شيء في هذه الصفات اور آدمی کو چاہیے کہ اس بات کو جانے وہ ليس كمثله شيء اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں وہ وحی وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے لا کلامنا جیسے ہم بولتے ہیں بنا فضالی کو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں تو اس لیے پتہ رہنا چاہیے کہ یعلم عدد قطر الامتار اللہ کا علم کوئی اس کا احاطہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کتنے بارش کے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ صحراؤں میں ریت کے ذرے کتنے ہیں اور درختوں کے پتے کتنے ہیں اور پوری کائنات میں انسان جانور کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اور اللہ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو بالکل تاریک رات میں وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوتی ہے کسی شیطان پہ وَيَسْمَعُ مَا يَتَوَسْوَسُ بِهِ تَحْتَ الْوَحُو اور انسان اگر لیٹے اور لحاف اوپر اوڑھ لے فِي بِيُوتِ الْمُغْلَقَةِ اور دروازے بند کر لے سارے علیہ ابوابہا کسی کمرے میں انسان لیٹے اور اوپر لحاف اوڑھ لے دروازہ بند کر لے تو اس لحاف کے اندر جو سانس لے رہا ہے نا خدا اس کو بھی جانتا ہے ان کا اللہ کے پر ایک ایک چیز کھلی اسی لیے سورہ انعام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری کتاب مبین میں نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہ ہو اس قدر حضوری پیدا ہو گئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ بیت الخلاء جانا دشوار ہو کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے سامنے کیسے اپنے جسم کو ننگا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے سنتے رہے اللہ نے آیت نازل کر دی اللہ نے فرمایا کن سے کہو یسنون صدورم جب تم اپنے سینے جھکاتے ہو میری شرم اور حیا کی وجہ سے میں اس حالت کو بھی جانتا ہوں مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی اب یہ چیزیں تو ہیں ہی پھر لاچاری کے ساتھ اس طرح جینا تو ہے ہی اس لیے ہر حال میں اللہ کے سامنے ہو تم تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک اور اس کی صفات کا علم ہونا چاہیے دوسری چیز علم العبادات بس اتنا کہہ کے حضرت نے چھوڑ دیا یعنی عبادات کا علم ہونا چاہیے عبادات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو اللہ کے لیے کرے ریاکاری نہ دکھاوا نہ دکھاوے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک دکھاوے کی قسم محمود ہے اچھی ہے اللہ کے کسی اچھے بندے کے لیے نیکی کرنا کہ ان کو پتا چلے ان کا دل خوش ہو وہ دعا دیں یہ دکھاوا نہیں یہ حدیث میں بھی آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ رضی اللہ عنہ کو قرآن بڑے انہماک سے سنتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ اپنے خلافت کے زمانے میں چلے جاتے تھے اور فرماتے کہ ذکرنی اللہ اللہ کی یاد دلاؤ موسیٰ قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھتے تھے اتنا خوبصورت ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلا لیا اور فرمایا سنو دیکھو یہ ہے قرآن پڑھنا بیویاں سنتی رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئیں تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ انہیں نہیں پتا تھا بلایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا ابو موسیٰ تم قرآن پڑھتے ہو مجھے لگتا ہے داؤد علیہ السلام جیسا جو خوبصورتی حسن ان کی آواز میں تھا وہ تمہیں دیا گیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ سن رہے تھے فرمایا ہاں کہا کہ پتا ہوتا تو میں تو اور بنا سنوار کے پڑھتا اور اچھی طرح پڑھتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتے تھے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا سناؤ ہمیں بھی سناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بلاتی تھی کہتی تھی قرآن سناؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر سنا کرتے تھے اور اتنا اچھا پڑھتے تھے موسیٰ رضی اللہ اب یہ سب کیا ہے کہ میں اور اچھی طرح پڑھتا اللہ کے رسول یہ شرک نہیں استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول آپ سنیں گے خوش ہوں گے آپ کے دل سے دعا نکلے گی یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے लोग चूंकि समझते नहीं ना इस नुकते को, इसलिए समझते हैं भी रियाकारी, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे है कि किसी को बिजात खुश करना कि ये खुश हो, चार पैसे मिल जाएंगे, ये खुश हो, ओहदे में तरक्की हो जाएगी। वो ओहदे की तरक्की वो चीज इस्तेहकाक की बुनियाद पर हो, जरूर हो, लेकिन कोई नेकी काम इसलिए कि अल्लाह राजी हो ना हो, ये हो जाए, फिर इसमें नफ्स को मिल जाती है छुट्टी। वो ऐसे हरकतें भी करता है नेकी के नाम पे जो अल्लाह को कबूल नहीं होती। तो एक चीज तो रियाकारी ना हो, दूसरी चीज वो नेकी सुन्नत के मुताबिक, इखलास पैदा हो जाएगा रियाकारी ना होने से, और सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी, इबादत हो गई बस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात कैसे किया था, हो गई इबादत हो गई। तीसरी चीज शायद आप इल्मुल इर्तफाका, इर्तफाकात, ये पूरा चैप्टर है, पूरा बाब आगे चल के आ रहा है, उसमें तशरीह करके इर्तफाक कहते हैं तदाबीर नाफिया, वो तदबीर इंसानी जिंदगी की जो नफा बख्श हो। मसलन एक आदमी ने फैक्ट्री लगाई, अल्लाह की मखलूक को बड़ा फायदा है, उसे कोई मशवरा देता है कि हजूर बाहर जो नलके से पानी लाते हैं अपने यहां ना नलका लगा लें, या खुदाई करवा लेते हैं कुएं की, पहले बिल्कुल करवा लो। ये तदबीर नाफिया उसने की, इर्तफाक, बेनिफिशरी स्कीम्स। उसे कहा हजूर इतने लोग बाहर खाने जाते हैं, अपना लंगर ना यहां शुरू कर दें। ये कहने को उससे एक बात कही, हमेशा के लिए सवाब कमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाया कि एक दिरहम पे तीन आदमी जन्नत में चले गए और एक तीर पे तीन आदमी जन्नत में चले गए। अर्ज किया गया कैसे, आपने फरमाया एक वो जिसका असल माल था, दूसरा उसका मुशीर जिसने से अच्छा मशवरा दिया, तीसरा वो जिसने खर्च किया। अल्लाह ने कहा तीनों ठीक हैं, तीनों को सवाब। एक तीर बनाने वाला फरमाया उसने तीर बनाया, दूसरा जिसने खरीदा अच्छी नियत से, और तीसरा चलाने वाला फरमाया, तीनों का अजर अल्लाह ने यकसा कर दिया। यकसा करने का मतलब बेसिक पे यकसा है, बाकी जिसको जिस और किसी कहीं से बेनिफिट आ जाए, किसी को कुछ दे दे, बेसिक पे यकसा अल्लाह ने तीनों की कर दी, बाकी जो और ऊपर से आ रहा है वो अलग आ रहा है। इसकी इत्तफाकात पे पूरी बहस आ रही है। और मैं बिल्कुल मुखासमा, और फिर चौथा इल्म जो इंसान के लिए जरूरी है वो मुखासमत का इल्म है, लड़ाई झगड़ा। लफ्जी तर्जुमा तो यह हुआ, लेकिन मतलब यह है कि दलील का इल्म, दलील होनी चाहिए, पता होना चाहिए अल्लाह एक है, क्यों एक है, निकाह क्यों जरूरी है, खाने में हलाल और हराम कितनी क्यों जरूरी है। जितना इल्म बढ़ता चला जाए उतना ही ये चीज बढ़ती चली जाती है, इसलिए कि अगर ये इल्म ना हो तो इंसान खुदा की तौहीद को भी साबित ना कर सके। यही वो इल्म है जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं मारता हूं। उन्होंने कहा अच्छा फिर अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है तो तुम मगरिब से निकालना, वहित अल्लाह जी का। अल्लाह ने कहा कुफर, हैरान परेशान हो गया, मबहूत हो गया कि क्या करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म दिया, यही इल्म था जिसकी वजह से काफिर जो थे वो जो बात करते थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब देते थे। ये है वो इल्म जिसकी वजह से इंसान बहस मुबाइसा किसी से कर सकता है। अनन नफूस सफलिया, अनन नफूस सफलिया सिफलिया, जो कमीनी तबीयत के लोग होते हैं, इज़ा तवल्लदत बैनहा शुबहातुन, जब उन्हें शरीयत पे शुबहात पैदा होने लगते हैं, कमीनी इस वजह से कहा कि मोमिन के शाया निशान में ईमान लाया है, अल्लाह के पर भरोसा किया, अब क्या शरीयत पे शुबहात हैं। इस वजह से कहा सिफली तबीयत, हर चीज में ऐब, हर चीज हत्ता के अल्लाह में ऐब, तो कहते हैं तो दाखिल बेहल हक, और वो इस तरह मुनाफिकों के शकूक व शुबहात का कला कमा करता है। इस्तदलाल का इल्म इंसान को आना जरूरी है, लेकिन ये इल्म जितना इल्म बढ़ जाए फिर आ जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म से काम लिया करते थे, काफिरों के साथ बहस मुबाहिसा जब होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से भी दलाइल पेश किया करते थे कि ये दलील है अल्लाह के होने की, ये दलील है शरीयत के हक होने की, मेरी सच्चाई की यह दलील है। अब बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन कमाल की बात, कमाल की बात है। ये जब ग़ज़वा हुनैन हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फराख दिली से तकसीम किए, 100 ऊंट ले जाए, एक को गालिबन फरमाया कि 4 शेर सोना फरमाया ले जाए, जो माल आया सब। 4 आदमी थे जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट दिए। एक आदमी साथ जा रहा था और اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے حج کے موقع پہ، تو انہوں نے حکمرانی تھی اور پورا مملکت ان کے قبضے میں تھی، ایک آدمی کو بکریاں دیں بہت بڑی تعداد، دیہاتی آدمی تو میں اتنی بکریاں دیں، تو کسی نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر اسی طرح آپ دیتے رہے تو پھر ہوگا کیا مملکت کا؟ تو ہنس پڑے ہو، کہنے لگے تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھے، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ پہاڑ اس کے درمیان جو 2000 بکریاں ہیں اور 2000 بچے، 4000 یہ آپ کے لیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دی، خوش ہوئے. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہو گیا، کچھ دے دیں. فرمایا یہ پہاڑ دیکھتے؟ اس نے کہا جی. فرمایا یہ بکریاں بھی؟ اس کا جی دیکھ رہا ہوں. فرمایا یہ سب دے جی. انہوں نے کہا تم انہیں دیکھ لیتے تو تم انہیں کیا کہتے؟ میں نے تو بکریاں ہی کتنی دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، یہ سب چیزیں جو تھیں، یہ وہ آیا نا، وہ اب تقسیم ہوئی مال غنیمت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ایک آدمی کو دیے، 100 اونٹ کوئی چھوٹی چیز تھی. ایک اٹھا آپ سے کہا عبداللہ کے بیٹے تم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، یہ ہے مقاسمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کمال، فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دینے میں میرا اعتبار کیا ہے اور تو چند تکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتا. عجیب بات کرتے، چند اونٹ تقسیم کیے ہیں، بکریاں اور پیسے، تو تم میرا اعتبار نہیں کرتے، میں نا انصافی کر رہا ہوں. اور وہ اللہ جس نے میرا اعتبار ساری مخلوق کی جنت جہنم کے فیصلے پہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تم. یہ ہے، فرمایا یہ علم بھی ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات فرمائی کہ اللہ کے ایام کی تذکیر اور برزخ اور حشر کے معاملات یہ آدمی کو پتا ہونے چاہیے تاکہ اسے یقین رہے کہ وہ نیکی کے کام کرے گا تو اللہ کے یہاں کیا پائے گا اور برائی کے کام کرے گا تو حشر میں کیا ہوگا. اس کی تشریح انشاءاللہ ہے. Thank you.